بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهل سنة والجماعت كعقيدة قرآن اور سنت کی روشنی میں سلف صالحین کے مفہوم سے درس جاری ہے، اور ہم پہنچے تھے ارکان ایمان کا پانچواں رکن، الایمان بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان. آج کے درس میں یا اس موضوع کے متعلق جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں بھی، نمبر ایک، آخرت پر ایمان کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، نمبر دو، اس کی دلیل کیا ہے، نمبر تین، اس کی اہمیت کیا ہے، نمبر چار، آخرت پر ایمان کے متعلق جو موضوع ہیں وہ یہ ہیں، نمبر ایک موت، نمبر دو قیامت کی چھوٹی نشانیاں، تقریباً 60 کے قریب میں بیان کروں گا انشاءاللہ، نمبر تین قیامت کی بڑی نشانیاں جو 10 ہیں، نمبر چار سور کا پھونکنا، نمبر پانچ قبر اور قبر کا فتنہ، نمبر چھ بعث یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، نمبر سات حشر، نمبر آٹھ حوض کوثر، نمبر نو ترازو، نمبر 10 حساب، نمبر 11 پل صراط، نمبر 12 شفاعت، نمبر 13 جنت، نمبر 14 دوزخ. ان اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. آج کے درس میں تعریف کے متعلق اور موت کے متعلق ہم بیان کریں گے، باقی مسائل اگلے درس میں انشاءاللہ. آخرت کے دن پر ایمان کا مطلب یہ ہے، یہ دو لفظوں پر مشتمل ہے، الیوم الآخر، یوم دن، آخر آخری، یعنی ایسا دن جس کے بعد کوئی دن نہیں، آخری دن ہے، اس دنیا کے اختتام، اس کے بعد کوئی بھی دن نہیں ہے. اور شرع کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس چیز پر ایمان، آخرت پر ایمان کا مطلب ہے ہر اس چیز پر ایمان جس کی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے انسان کے ساتھ. ہر اس چیز پر ایمان جس کی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے اس انسان کے ساتھ. قیامت کے مختلف نام ہیں یا آخری دن کے مختلف نام ہیں، یوم القیامہ، الساعة، یوم البعث، یوم الدین، یوم الحسرة، یوم الخلود، الدار الآخرة، دار القرار، يوم التناد، يوم الفصل، يوم الجمع، يوم الحساب، يوم الوعيد، يوم الخروج، الواقعة، الحاقة، الصاخة، الآزفة، القارعة، الطامة الكبرى. قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں. اس کی دلیل کہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اچھائی اس میں نہیں کہ تم لوگ اپنا رخ مشرق مغرب کی طرف کرو لیکن اچھا اس میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آئے اور آخرت پر ایمان لے کے آئے. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں, صحیح مسلم کی روایت میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ مشہور ہے, جب وہ ایک خوبصورت مرد کی شکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اسلام کے متعلق, ایمان کے متعلق, اور احسان کے متعلق, اور قیامت کے دن کے متعلق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے متعلق فرمایا, الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وبالقدر خیره وشره. ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم ایمان لے کے آؤ اللہ تعالیٰ پر, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر, اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر, اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, چاہے اچھی ہو یا بری ہو. احمد ہم جان چکے ہیں کہ ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے. اللہ تعالیٰ نے آخرت پر ایمان کو ثابت کرنے کے لیے مختلف طریقے بیان کیے ہیں قرآن مجید میں. نمبر ایک, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا. اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ زندہ ہوں گے, ذرا کسی مقصد کے لیے دوبارہ زندہ ہوں گے یا نہیں, اور جب زندہ ہوگی دوبارہ دن ہو گئے نہیں, وہی قیامت ہے, وہی آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, جب کافروں نے انکار کیا کہ کوئی قیامت نہیں آئے گی, ہم دوبارہ زندہ نہیں ہوں گے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, قل بلا وربی لتبعثن, کہہ دیجیے ان کو کہ میرے رب کی قسم ہے تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. سورۃ تغابن آیت نمبر 20, تغابن آیت نمبر 20. نمبر دو, جس نے زندگی دی ہے اور پھر موت بھی دی ہے, وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں؟ بلکہ دوبارہ زندہ کرنا اس کے لیے زیادہ آسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ, سورۃ یاسین آیت نمبر 29 میں. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو کہہ دیجئے کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. نمبر تین, دوبارہ زندہ ہونے کی ایک حسی دلیل بھی جو ہم کو محسوس بھی ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر. مثال کیا ہے کہ جیسے زمین مٹی مردہ ہے, جب بارش آتی ہے تو یہ مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے, پودے اور درخت نکل آتے ہیں. تو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو پانی سے زندہ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اس مردہ انسان کو زندہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ, سورة الحج آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور تو دیکھتا ہے زمین کو مردہ, پھر جب اس پر ہم پانی برساتے ہیں حرکت میں آتی ہے اور زندہ ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, بے شک اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے, اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی پہلے مثال دی زمین کو پانی سے زندہ کرنے کی, تو اس مثال کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ایمان سے کوئی تعلق ہے؟ یا ایمان سے تعلق ہے اس کا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ مثال اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ کافر ہیں اور دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں, جب ایک مردہ زمین اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے, تو مرا ہوئے انسان کو اللہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ نمبر 4, چوتھا طریقہ جو قرآن مجید میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے کا. اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت جس نے زمین و آسمان اور اتنی بڑی دنیا بنائی ہے اور اس کے اندر ہر قسم کی زندگی دی ہے, کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم بلا وهو الخلاق العلیم انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. سورۃ یاسین آیت نمبر 81-83. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا وہ ان جیسے لوگوں کی تخلیق نہیں کر سکتا؟ بلا وہو الخلاق العلیم, ضرور اور اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا علم والا ہے. اس کا حکم تو اس طرح ہے کہ اگر کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن, ہو جا, بس وہ ہو جاتا ہے. اور آخر میں عقلی دلیل بھی ہے. عقلی دلیل یہ ہے, اگر آخرت کا دن نہ ہوتا مثال کے طور, جیسے کہ بعض کافر سمجھتے ہیں, تو ان طاقتور ظالم لوگوں کو یا ان طاقتور ظالم لوگوں سے ظلم کا بدلہ کون لیتا ہے اور کیسے لیتا ہے؟ دنیا میں کافر ہیں, ظالم ہیں, بدکار ہیں, تو اگر دوبارہ زندگی نہ ہوتی تو ان سے بدلہ کون لیتا ہے؟ پھر نعوذ باللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں دو لوگوں کو برابر نہیں پیدا کیا, جسم کی طاقت کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, شکل و صورت کے اعتبار سے. تو جو ظالم ہے, جو ظلم کر رہا ہے اور زندگی ساری ظلم کرتا رہا ہے, فرعون نے چھوٹے بچوں کو, لڑکوں کو ذبح کر دیا, ذبح کر رہا ہے ماں باپ کے سامنے. اب ماں باپ بیچارے بے بس ہیں, کیونکہ کوئی طاقت نہیں کوئی کہ وہ اس ظالم کو روک سکے. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پیدا کیا, بچوں کو بھی پیدا کیا, اس کے ماں باپ کو بھی پیدا کیا. اب فرعون ظلم کر کے مر گیا, بچہ ذبح ہو کے مر گیا, اس کے ماں باپ پریشان ہو کر مر گئے, سب مر گئے. اب دوبارہ اگر زندہ نہیں ہونا تو نعوذ باللہ, کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. ولا یظلم ربک احدا, احکم الحاکمین کی یہ حکمت نہیں ہے کہ کسی کو طاقت دے, زور دے, اور کسی کو کمزور پیدا کرے اور طاقتور کو کمزور پر مسلط کر دے, اور جب وہ کمزور طاقتور سے دنیا میں حق نہ لے سکے تو کیا آخرت میں بھی وہ ایسے آزادی سے پھرتا رہے گا, ظلم کرتا رہے گا؟ نہیں, ایسے نہیں. جب دنیا مختلف ہے تو آخرت میں بھی حق ادا کرنا پڑے گا, اسے جواب دے ہے وہ. اور دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھی بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام. بعض انبیاء کو قتل کر دیا گیا, یحیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ الصلاۃ والسلام, دونوں باپ بیٹوں کو ذبح کر دیا, قتل کر دیا. اور یحیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سر جو ہے وہ ایک زانیہ عورت کے مہر کے عوض میں دیا گیا. دیکھیں, ایک نبی کا سر علیہ الصلاۃ والسلام, ایک بادشاہ تھا, وہ اپنے بھتیجے سے عشق کرتا تھا, یہودیوں میں سے بھتیجی سے شادی کرنا چاہتا تھا, جائز نہیں شرعاً. یحیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فتویٰ دے دیا, شرعاً جائز نہیں, اگرچہ بادشاہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس نے کوشش کی کہ فتویٰ کہیں سے مل جائے, شادی کر لوں میں, فتویٰ نہیں ہے, حرام ہے, حرام ہے. تو اس لڑکی, اس عورت نے کہا, بھئی اگر تو مجھے شادی کرنا چاہتا ہے تو مجھے مال دولت نہیں چاہیے, مجھے یحیٰ علیہ السلام کا سر چاہیے بس. بادشاہ ہے, طاقت ہے, دنیا کی طاقت ہے اس کے پاس, اپنے فوجی بھیجے, قتل کر کے سر لے کے آئے. سبحان اللہ, اگر آخرت کا دن نہیں ہے, ایک نبی کو ذبح کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کے آیا ہے, اور ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے, تو کیا یہ انصاف ہے؟ اور اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے. یہ پوری دنیا جو ہے, یہ پورے کائنات جو ہے, یہ انصاف پر قائم ہے. تو اس سے عقلی دلیل بھی آ گئی ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور قیامت کا دن بھی آئے گا اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, جواب دے رہے ہوں گے. آج کے درس میں پہلا پوائنٹ تھا موت. موت کے متعلق آپ سب جانتے ہیں, موت پر سب کو یقین ہے. کسی کو شک ہے موت پر؟ کافر بھی یقین کرتا ہے کہ اس نے مرنا ہے. تو موت کے متعلق جو میں بات کروں گا, نمبر ایک, موت ایک حقیقت ہے. نمبر دو, موت سے کوئی مخلوق بچ نہیں سکتا. نمبر تین, موت کی سکرات, اس کا مطلب کیا ہے. نمبر چار, انما الاعمال بالخواتیم, انسان کے اعمال کا دار و مدار سارے کا سارا اسی خاتمے پر ہے, اس کی موت کیسے آتی ہے, سبحان اللہ. نمبر پانچ, موت کے وقت انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. نمبر چھ, مومن کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. نمبر سات, کافر اور بدکار کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے. نمبر آٹھ, روح آسمان کی طرف جاتی ہے اور پھر زمین پر واپس آتی ہے, اسے لوٹا دیا جاتا ہے. نمبر نو, میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں, دو واپس چلے جاتے اور ایک رہتی ہے. نمبر دس, موت مخلوق ہے. نمبر گیارہ, موت کی حکمت کیا ہے. نمبر بارہ, موت راحت ہے, موت راحت ہے. نمبر تیرہ, موت سے پہلے. نمبر چودہ, موت کے وقت. نمبر پندرہ, موت کے بعد. تو ان پوائنٹس میں بات کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں کہ میں آدھے گھنٹے میں ختم کر لوں. موت ایک حقیقت ہے جو کسی سے چھپی نہیں ہے. کافر کو بھی یقین ہے کہ وہ مرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس موت کا مزہ چکھے گی. اور موت چھوٹے قیامت ہے. موت کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں, آخرت کے ایمان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن کیونکہ بات قیامت کی ہو رہی ہے, آخرت کی ہو رہی ہے, تو چھوٹے قیامت ہے موت. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کب قیامت آئے گی, ہم نے کب دیکھنا ہے. میرے بھائی, انسان کی قیامت شروع ہوتی ہے اس کے مرنے سے. یہ چھوٹی قیامت ہے. جو لوگ مر چکے ہیں وہ ابھی قیامت میں داخل ہو چکے ہیں, چھوٹی قیامت میں. اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا, کوئی مخلوق بھی نہیں. جو زندہ چیز موجود ہے وہ مر جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. کل من علیہا فان ویبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام, ساری کی ساری مخلوق فنا ہو جائے گی اور رہے گی صرف ایک ذات, ذو الجلال والاکرام, اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالی. اگر کوئی موت سے بچ سکتا تو وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں. ان سے بہتر کوئی نہیں, نہ کوئی آسمان کا فرشتہ, نہ کوئی نبی, نہ کوئی ولی, نہ کوئی اور مخلوق. اگر ان پر بھی موت واقع ہوئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے بعد کوئی بھی ایسا مائی کلال نہیں ہے جو نہیں مرے گا. یہ قاعدہ سن لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں, انک میتون و انہم میتون, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے, سب مر جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے, آج تک زندہ ہے. باطل عقیدہ ہے, باطل عقیدہ ہے, زندہ نہیں ہے, وفات پا چکے ہیں. ایک تو یہ آیت دلیل ہے اور دوسرا سے بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر کہ آج کے دن سے 100 سال کے بعد تک کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا, سب مر جائیں گے. یعنی جس تاریخ میں بات ہو رہی تھی اس تاریخ سے 100 سال گن لو, اس کے بعد جتنے لوگ موجود ہیں سب مر جائیں گے. اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے تک خضر علیہ السلام زندہ تھے, اگر بالفرض, جس کے بعد صوفیوں کا عقیدہ ہے, تو اس حدیث کے مطابق سن 110 ہجری میں مر گئے. اور سبحان اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیشن گوئی دیکھیں, سن 110 ہجری کے بعد کوئی صحابی نہ بچا. اب ہم محدثین بھی جب بات کرتے ہیں مصطلح الحدیث میں علم الرجال میں بات کرتے ہیں تو یہ متفقہ بات ہے کہ آخری صحابی جو ہیں ان کے وفات سن 110 ہجری میں ہوئی. موت کی سکرات کیا ہے؟ موت کی سکرات یاد رکھیں. سکرہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ. اور آ گئی موت کی سکرہ، موت کی غش. یہ غش طاری ہو جاتی ہے انسان کے اوپر، لیکن غش ایسی ہوتی ہے تکلیف دہ ہوتی ہے، سکون نہیں. عام طور پر انسان کی غش آتی ہے سکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ایسی غش طاری ہوتی ہے جس میں تکلیف اور سختی ہوتی ہے. ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، تو اسی سے ڈرتا تھا، جس سے تو بھاگتا تھا اب وہ گھڑی آ گئی ہے، اس کا سامنا کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ، بے شک موت کی سکرات ہیں. اور ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کی حالت میں تھے تو پانی منگوایا، پانی برتن میں منگوایا، اپنا دائیں ہاتھ پانی میں رکھتے اور ہاتھ گھیلا کر کے اپنے چہرے مبارک پر اپنا ہاتھ پھیرتے اور فرماتے اِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتِ، بے شک موت کی سکرات ہیں. تو موت کی سکرات حق میں میرے بھائیوں، موت کی سکرات کیا ہے کوئی نہیں جانتا. سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ مجھے پتہ چل جائے کسی ذریعے سے کہ سکرات کیسی ہوتی ہے. بڑی کوشش کی، جب کوئی مر رہا ہوتا تھا میں قریب اس کے جاتا اور اسے پوچھتا کہ تمہارا کیا حال ہے مجھے بتاؤ، لیکن یہ میری یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوئی. لیکن جب ان کی حالت تھی، آخری حال وفات کی حالت تھی، تو ان کا بیٹا سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص، دونوں صحابی ہیں، بیٹا باپ سے پوچھتا ہے آخری وقت میں اے بابا ایک سوال آپ سے کرتا ہوں جو آپ ہمیشہ کرتے آئے ہو اور کسی نے جواب نہیں دیا، مجھے بتائیں کہ آپ کی حالت کیا ہے. انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اللہ کی قسم مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تہامہ کے سارے پہاڑ میرے سینے پہ ہیں. یہ سکرات الموت ہے میرے بھائیوں، تہامہ کے سارے پہاڑ میرے سینے پر ہیں اور سوئی کے سوراخ سے میں سانس لے رہا ہوں. سوئی دیکھیے، اس کو سوراخ دیکھا ہے، اتنی تنگی محسوس ہو رہی ہے اور جسم میں ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ کانٹے چبھ رہے ہیں اندر، رگوں کے اندر. یہ سکرات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. اگر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات میں حالت ہوتی ہے، یہ بھائی سکرات سے کوئی بچ نہیں سکتا، یہ ہم نے پے کرنا ہے. زندگی جب ختم ہوتی ہے، دیکھیں جتنی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا حساب بھی تو دینا ہے کہ نہیں؟ وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر آپ گننا شروع کر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کبھی آپ گن نہیں سکتے، کوئی مائی کلال نہیں گن سکتا، نہ زمین میں نہ آسمان میں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، چاہتا تو جانور بنا لیتا، گدھا بنا لیتا، ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہمارے بس میں کوئی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں انسان ہوں اس میں میرا اپنا کمال ہے؟ نہیں. سب سے بڑی نعمت ہے انسان. نمبر دو، انسان اور عقل بھی ہے. پاگل کتنی ہے دنیا میں؟ اگر پاگل پیدا ہوتے تو آپ یہاں پہ بیٹھے ہوتے آج؟ کہیں پتھر کھا رہے ہوتے بیچارے؟ پاگل کی زندگی کبھی دیکھی ہے؟ اگر نہیں دیکھی تو کبھی پاگل خانے میں جا کے دیکھیں، ایک اور عجیب سی دنیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے اور خلقت بھی اچھی ہے، کوئی خلقی عیب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہاتھ نہ ہوتا، ایک پاؤں نہ ہوتا، لولے لنگڑے ہوتے، اندھے بہرے ہوتے، گونگے ہوتے، اس سے اللہ تعالیٰ نے پاک کیا. اس میں کسی کا کوئی کمال ہے؟ جو اس مصیبت میں مبتلا ہے ان کا کوئی قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اپنے خلق میں اللہ تعالیٰ کی حکمت، احکم الحاکمین ہے. پھر جو اس سے بڑی نعمت ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اس میں آپ کا کمال ہے؟ آپ کا کمال ہے؟ کسی کا کمال ہے ہم میں سے؟ اللہ تعالی نے چاہا کن فیکون، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. کتنے کافر پیدا ہو رہے ہیں کافر ملکوں میں، ان کو اسلام کا پتہ ہی نہیں. پھر یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، انعام ہے، نعمت ہے کہ مسلمان گھروں میں پیدا بھی کیا اور اسلام کی اہمیت بھی دل میں ڈال دی. اسلام کی اہمیت کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے اسلام کی؟ کتنے مسلمانوں کی دل میں کوئی قدر و قیمت نہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو بے نمازی ہیں؟ کتنے مسلمان جو سود کھاتے ہیں؟ کتنے مسلمان جو چوری ڈکیتی کرتے زنا کرتے ہیں؟ اسے محفوظ کیا کس نے؟ کیا یہ نہ کہنا کہ میں نے کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، انا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو کوئی بھی نمازی نماز نہ پڑھ سکتا. صحت کس نے دی آپ کو؟ جھکنے کس نے سکھایا آپ کو؟ ابھی کسی گردن میں درد ہو جائے، کمر میں درد ہو جائے، جھک سکتا ہے وہ؟ تو آپ یہ نہ کہ میں کرتا ہوں، آپ نہیں کرتے کچھ، میں کچھ نہیں کرتا ہوں. یہ محض اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے، جو ہمیں توفیق دیتا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اس سے بڑی نعمت کہ موحد خاندان میں پیدا کیا ہے. یا توحید کی سمجھ عطا فرمائی ہے. نمازی تو بہت ہیں، موحدین کتنی ہیں؟ کتنی لوگوں کو سمجھ ہے توحید کی؟ یہ اسے بڑا انعام. یاد رکھیں جتنی انعام بڑھتے جا رہے ہیں اتنی آپ کا جواب بڑھتا جا رہا ہے. ابھی میں نے دنیا کی بات نہیں کی، یہ کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. کتنی لوگ ہیں جن کو کپڑے نصیب نہیں ہوتے، ننگے پھر رہے ہیں. جو ہم کھاتے ہیں، جو پیتے ہیں، یہ ٹھنڈا پانی، یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. کتنی لوگ ہیں جو بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں، اللہ کا گھر یہاں پہ قریب ہے، جب دل کرتے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو ترس ترس کے مر جاتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. بس ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر ہی مریں. موت تو آنی ہی ہے، لیکن اس وقت تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمین سے نہ اٹھائے جب تک کہ ہمارا رب ہم پر راضی نہ ہو. تو یاد رکھیں، دنیا جتنا بھی کما لیں، شہرت جتنا بھی کما لیں، اگر اس حالت اس دنیا سے جاتے ہو کہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے، اللہ کی قسم ناکامی ہی ناکامی، خسارہ ہی خسارہ ہے، کوئی کام نہیں ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. جس دن نہ مال اور نہ بچے آپ کے کام آئیں گے. کام آئے گا کیا؟ یہ آپ کا عمل. من اتى الله بقلب سليم، اچھا دل، پاک دل، صاف دل جس کا ہے وہی تو کامیاب ہے. جس کا دل پاک اور صاف نہیں ہے وہ ناکام ہی ناکام ہے. انسان کی حالت کیا ہوتی ہے موت کے وقت؟ جب انسان مرتا ہے، دیکھنے والے کچھ دیکھتے ہیں، جس کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے وہ کچھ محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دونوں چیزیں بیان کی ہیں. ہم دیکھنے والے کیا دیکھتے ہیں؟ پہلے دیکھنے والے میں بات بیان کروں گا کہ دیکھنے والے کیا دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق الى ربك يومئذ المساق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورۃ القیامہ میں کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب روح گردن میں آ پہنچے، تراقی، وقیل اور کہا گیا، من راق، کو ہے ڈاکٹر، کو ہے بچانے والا جو بچائے اسے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ نہیں جو مر رہا ہے، اس کے اپنا خاندان، اس کے قریبی رشتہ دار، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کا بہن، اس کا بھائی، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست چیخ رہے ہیں، کوئی ہے بچانے والا؟ کوئی ہے ڈاکٹر؟ کسی کو جا کے بلاؤ، دیکھو. والتفت الساق بالساق، اور اس کی دونوں پاؤں اکٹھے ہو گئے. سختی کا وقت آ گیا، اب روح نکل رہی ہے. الی ربک یومئذ المساق، اب کوئی بچانے والا نہیں، اب وقت آ گیا ہے، اب یہاں سے روانگی کا وقت آ گیا ہے، اور یہ بندہ اپنے پیاروں کو چھوڑ کے جا رہا ہے. سورۃ القیامہ میں ہے میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ میں مختصر بیان کروں کہ باقی بھی پوائنٹ سارے پورے کر لوں میں. مومن کی روح کیسے قبض ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں والنازعات غرقا والناشطات نشطا, سورة النازعات آیت نمبر 1 اور 2. قسم ہے ان فرشتوں کی جو غوطہ مار کے ڈوب کر بدکار اور کافر کی روح کو سختی سے نکالتی ہیں, سختی سے نکالتے ہیں. اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومن کی روح آسانی سے نکالتے ہیں. مومن کی روح نکلتی ہے آسانی سے. صحیح جامع میں سید براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انہیں ایک مرتبہ کسی قبرستان کی طرف گئے, جنازے کے بعد بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض صحابے بھی ساتھ تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بیٹھے خاموشی میں صحابہ کرام سے فرمایا کہ جب انسان اس دنیا سے, جب انسان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور اس کی موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے, تو مومن جو ہے وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے فرشتے, یعنی جو مر رہا ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. ابھی وہ جانے کا وقت ہے دنیا میں بھی, یعنی اس دنیا میں اس کا آخری وقت ہے, اس کو فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. مومن کے لیے جو فرشتے اللہ تعالیٰ بھیجے گا, جنت سے فرشتے آئیں گے سفید چمکتے ہوئے چہرے, ہاتھ میں سفید خوشبو دار کفن لے کے, اور جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے فرشتے بیٹھ جائیں گے. بیٹھیں, ایک فرشتہ آئے گا جو اس کی روح قبض کرنے کے لیے موکل ہے, کوئی اور نہیں ہاتھ لگا سکتا, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ملک الموت کا نام اسرائیل نہیں ہے, یہ بھی آپ جان لیں. اسرائیل کسی سے حدیث میں ثابت نہیں ہے. اسرائیلیات میں یہود و نصارہ کی کتابوں میں یہ لفظ موجود ہے لیکن صحیح حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. تو اسرائیل کا لفظ نہیں بلکہ ملک الموت صحیح حدیث میں آیا ہے, ملک الموت ہی ہم کہیں گے. تو موت کا فرشتہ آتا ہے اور اسے مخاطب ہو کر کہتا ہے اخرجی ایت النفس الطیبہ, اے اچھی روح, طیب روح, پاک روح, نکلو اس جسم سے, نکلو کہاں, کس کی طرف؟ اس رب کی طرف جو تم پر راضی ہے آج. اللہ اکبر. تو وہ خوش ہو جائے گا اور اس کی روح ایسے قبض کرے گا وہ فرشتہ اتنی آسانی سے جیسے کہ مشکیزے سے پانی کے قطرے کیسے گرتے ہیں, کبھی دیکھے مشکیزے سے پانی, جب ابھی تھوڑے سے کھلتے ہوئے پانی کے قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اتنی آسانی سے. جب اس روح کو نکالے گا تو فرشتے جو سامنے بیٹھے ہیں سب ایک ہی وقت آگے بھاگیں گے اس روح کو لینے کے لیے, اور اس کی روح کو ایک لمحے برابر بھی نہیں چھوڑیں گے, اس جنت کے کفن میں رکھ لیں گے اور آسمان کی طرف روانہ ہو جائیں گے. آسمان پر دستک ہوگی, یہ آسمان نہیں جو ہمیں نظر آتا ہے, یہ دنیا کے آسمان کا آخری حصہ جو ہمیں نظر آتا ہے. 7 آسمان ہیں, بعض سمجھتے کہ یہی تو ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, سٹارز وغیرہ کچھ نہیں ہے, یہ دنیا کے آسمان کا آخری حصہ ہے. جب جہاں پہ ختم ہوتا ہے وہاں پہ دروازے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ وہاں پہ دروازے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں کہ کافروں کو لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے, اور اللہ کی قسم کبھی نہیں کھلیں گے, اور آسمان کے دروازے ہیں. کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے, کیسے ہم نہیں جانتے. بہرحال فرشتے اس روح کو جائیں گے اس خوشبودار کفن میں, خوشبو والے کفن میں دستک دیں گے, آواز کی کون ہے, فرشتے جواب میں دیں گے کہ یہ فلان بن فلان کی روح ہے, فلان بن فلان, بنت فلان نہیں, یہ فلان بن فلان. بعض لوگوں کو یہ عقیدہ ہے کہ ماں کے نام سے پکارا جائے گا قیامت کے دن انسان, نہیں اپنے باپ کے نام سے پکارا جائے گا, بن فلان کا نام ہے نا, بن فلان. اس کے جو دنیا میں سب سے اچھا نام ہے نا اسی نام سے اسے پکارا جائے گا, فلان بن فلان ہے. تو فرشتے کہیں گے کہ اللہ کا حکم کہ اس کے لیے دروازہ کھلے, ہم کھولیں, دروازہ کھلے گا اور جب دروازہ کھلے گا تو زمین میں جو فرشتے آئے تھے وہ بھی ساتھ جائیں گے, اور جو دروازہ کھلے وہ فرشتے بھی ساتھ, اب جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں. اب اس کی باڈی جو زمین پہ پڑی, بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ اس کی روح آسمان پہ گئی ہے, اور اس روح کے ساتھ, اچھی روح کے ساتھ, اس مومن شخص کے ساتھ, اس کی روح کے ساتھ, اس کی جو جنازہ ہے سمجھ لیں آپ, روح کا جنازہ جو ہے, اس کے ساتھ فرشتے اب جا رہے ہیں. صرف وہ نہیں جو زمین پہ آئے تھے, جو جہاں پر جس کی نگاہ جاتی تھی سارے فرشتے فرشتے, صرف وہ نہیں بلکہ جو دروازہ کھلا اس کے قریب ہوئے وہ فرشتے بھی ساتھ. پھر دوسرے آسمان پہ دستک ہوگی, پھر یہی معاملہ ہوگا, پھر وہ فرشتے بھی ساتھ, پھر تیسرا آسمان, ساتویں آسمان تک یہ سارے فرشتے ساتھ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان صدق عبدی, میرے بندے نے سچ کہا, لیکن میں میرا وعدہ ہے کہ میں نے زمین سے ان کو پیدا کیا ہے, واپسی بھی زمین کی طرف ہے, دوبارہ زندہ بھی زمین سے میں کروں گا, اسے واپس زمین کی طرف لے جاؤ. تو فرشتے اسے باعزت احترام, قدر احترام سے, کرامت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اسے زمین پر لے آتے ہیں. تب تک یہ میت جو ہے اس کو کندھے پہ اٹھا کر, اس کا غسل ہو گیا, کفن بھی ہو گیا, اس کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف جا رہے ہیں, روح اس وقت واپس آتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں چار مہینے وہ اگر فریج میں پڑا ہے بندہ تو کیا ہوتا ہے, ہم کہیں گے یہ دنیا کے ٹائم ہے, اس کا دنیا کا ٹائم ختم ہو گیا, آخرت کا ٹائم دنیا کے ٹائم کے برابر نہیں ہے, یہ وقت مدت ہمارے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کہیں یہ وقت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے چار مہینے آسمان کے دروازے کھٹکھٹاتا رہے پھر واپس آئے, چاہے تو چار منٹ میں بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ جو چاہتے تو کن فیکون ہوتا ہے, اسے وقت کے اعتبار آخرت کے لیے نہیں ہے, یہ دنیا کا وقت کے اعتبار ہے. صرف جو لوگ اس کے منکر ہیں وہ یہی شبہ پھیلاتے ہیں, بھائی تم نے تو کہا کہ واپس آتا ہے, اچھا جو چار مہینے فریج میں پڑا ہے بےچارا, اس کی روح کہاں ہے, اس کی روح ہے یا نہیں یا کیسا ہے یا کیسا ہے. ہم کہیں گے بھائی آخرت کے معاملے ہیں, ہم نہیں جانتے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہم لوگ یہ جانتے کہ دلیل جس پہ آئی اسی پہ بات کرتے ہیں, اور قیاس دنیا کے معاملات آخرت پہ نہیں کیا جاتے, شرعاً بھی جائز نہیں, عقلاً بھی جائز نہیں ہے. بدکار کی روح, اسی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور جو کافر اور بدکار ہے جب وہ مر رہا ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ فرشتے آئے ہیں جہنم سے, کالے سیاہ چہرے, ان کے ہاتھوں میں جو کفن ہے وہ کانٹے دار ہے, تکلیف دہ, اور اتنی بدبو ہے اسے کہ کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. وہ انتظار میں بیٹھے ہیں, جب ایسی شکل انسان کے سامنے ویسے سکرات لگی ہے پھر یہ شکل بھی سامنے آ جائے تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, اور ہمارا خاتمہ قرآن اور سنت پر ہو, اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو. تو جو فرشتہ موکل ہے روح نکالنے کے لیے وہ آیت آتا ہے, اور اس شخص مخاطب ہوتا ہے, ایت و نفس الخبیثہ, اے خبیث روح, اخرجی, نکل جاؤ اس رب کی طرف جو آج تجھ پر ناراض ہے. اللہ المستعان. یعنی سکرات, پھر وہ منظر سامنے, پھر موت کا فرشتہ جو اس سے بھی زیادہ ہولناکی میں سامنے, خوفناک شکل میں سامنے کھڑا ہے, پھر الفاظ اس طریقے سے سختی کے ساتھ اور سخت الفاظ, تو اس کی روح ڈر کے مارے اندر گھس جائے گی. کیوں؟ رب تو ناراض ہے, کیا ہونے والا ہے. تو فرشتہ اس کے اندر ڈوب جاتا ہے, والنازعات غرقا, اور اس کی روح کو کھینچتا ہے, اتنی سختی کے ساتھ اس کی روح کو نکالتا ہے جیسا کہ کانٹوں کے بیچ میں سے روح کو نکالا جائے. روح دیکھیے اپنی, کاٹن, اس تھوڑا گیلا کر دیں اور کسی کانٹے دار چیز میں ایسے پھیر دیں, ایک ایک کانٹے پر ایک ایک روئی کا حصہ آپ کو نظر آئے گا, ایک ایک کانٹے پر جہاں سے وہ گزری ہے کوئی چھوڑتا نہیں ہے. تو اس بدبخت انسان کی روح بھی ایسے قبض ہوتی ہے. جو ہی روح قبض ہوتی ہے فرشتے لینے کے لیے تیار نہیں, پیچھے ہٹ رہے ہیں. اب اس کی اتنی بدبو ہے اس روح سے, اتنی بدبو ہے اس روح کی کہ وہ اس کے قریب نہیں جانا چاہتے. اللہ کا حکم ہے, انہوں نے آنا ہے, تو فرشتے آتے ہیں اس کی روح کو لے جاتے ہیں, جاتے آسمان کی طرف, دستک دیتے ہیں, کون ہے؟ فلان بن فلان. اس کا بدترین نام، جو اس کا بدترین نام تھا اس دنیا میں پکارا جاتا، جو اس کو پسند بالکل نہیں تھا. بعض نام ہوتے ہیں نا جو بندے کو پسند نہیں ہوتے، اس کو بدترین نام. فرشتہ کہے گا مجھے حکم نہیں اس کے دروازہ کھولو میں، اللہ کا حکم نہیں ہے. آواز آئے گی ان کذب عبدی، میرے بندے نے جھوٹ بولا. یہ جو مر چکا ہے یہ بدکار جھوٹا ہے، یہ اس زندگی ساری اس نے کفر میں بدکاری میں گزاری ہے، جھوٹا ہے یہ بندہ، اس کو واپس کرو. اس کی روح کو آسمان سے گرایا جاتا ہے، بے عزتی کے ساتھ گرایا جاتا ہے، وہ وہاں سے گرتی گرتی اپنے جسم کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تب تک کہ وہ اسی طرح یعنی اس کا کفن بھی ہو چکا ہوگا اور جنازہ بھی ہو چکا ہوگا. اور اس کا اگر مسلمان ہے تو، کافر ہے تو کافر کوئی جنازہ نہیں ہوتا، نہ اس کا کوئی کفن ہوتا ہے، تو اس کی روح واپس لوٹا دی جاتی ہے. پھر قبر میں کیا اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ قبر کے متعلق پھر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو وہاں پہ رہ جاتے، دو واپس آ جاتی، ایک رہ جاتا ہے، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل. دو واپس چلی جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال یعنی قریبی رشتہ دار اور اس کا مال، اور جو رہ جاتا ہے اس کا عمل، عمل اس کے ساتھ رہے. یاد رکھیں یہ عمل، یہ تھوڑی سی دیر یہاں پہ بیٹھنا، یہ لکھنا، یہ سمجھنا، یہ عمل صالح ہے، یہ آپ کے ساتھ رہے گا. یہ جو کسی پہ ظلم کیا ہے یا کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کے بیچ میں جھگڑا کروایا ہے، یا کوئی حرام کمائی سے کوئی حرام خود کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا ہے، یا عورت اپنے خاوند کی نافرمان ہے، یا بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کرتی، یا کوئی بے نمازی ہے، یا کوئی شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، یاد رکھیں یہ سارے کے سارے، ان سب چیزوں کو، یہ سارے آپ کے عمل ہیں، یہ آپ کے ساتھ رہیں گے. عمل دیکھے اچھا ہی برا، وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گا. حدیث کا لفظ ہے عمل، اچھا یا برا وہ آپ کے ساتھ رہے گا. یاد رکھیں اچھا ہے تو اچھا بدلہ آپ کو ملے گا، برا ہے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جسے قبر کے متعلق میں بات کروں اگلے درس میں انشاءاللہ، تو قبر میں یہ عمل کس صورت میں آپ کے سامنے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے حکم دے گا یہ اعمال آپ کے سامنے ایک انسان کی شکل میں آئیں گے. عمل صالح ہے تو خوبصورت انسان، چمکتا ہوا چہرہ، اور اگر بد اعمال ہیں تو کالا سیاہ چہرہ، خوفناک چہرہ آپ کے ساتھ قبر کے اندھیرے میں آپ کے ساتھ وقت گزارے گا، نعوذ باللہ. تو جتنے عمل صالح آپ کر سکتے ہیں آپ کریں. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں سے ہدیہ آیا ایک بکری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے سے ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہ اسے صدقے میں دے دو. انہوں نے سارا بکرا دے دیا سوائے ایک کندھے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھا زیادہ پسند تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بکرا دے دیا سارا؟ انہوں نے جواب میں عرض کی جی ہاں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سارا دیا سوائے ایک کندھے کے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم یوں کہو کہ سارے کا سارا اللہ کے راستے میں دے دیا سوائے کندھے کے، کندھا نہیں گیا، ہم کندھا صدقے میں نہیں گیا نا، تو ہم نے کھا لیا، وہ ہم نے نہیں بھیجا آگے، وہ رہ گیا، باقی سارے کا سارا بکرا ہم بھیج چکے ہیں. تو جتنے اعمال صالح آپ کرتے ہیں، کسی کو آپ نے ایک ریال دیا محتاج کو، وہ آپ آگے بھیج چکے ہیں. تم وہ نفس میں قدمت لغد، کوئی نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے آگے کیا بھیجا اپنے لیے، آگے کیا کیا ہے. ہم آج کا تو سب کچھ کر رہے ہیں کہ آگے کے لیے کچھ کیا ہے. ہاں آگے کے لیے ہم بلڈنگ بنانے کے لیے تیار ہیں، بزنس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، ایکسٹینڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کبھی سوچا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ تو اس کا وقت ہے، عمل صالح جتنی کر سکتے ہیں تو آج موقع ہے، صحت بھی ہے، جان بھی ہے، وقت بھی ہے. خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت نہ آ جائے، یا عقل چلی جائے، یا صحت چلی جائے، یا وقت آپ کو پھر نہ ملے، تو آپ پھر کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یاد رکھیں موت مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا، سورة تبارک میں، سورة الملک میں، الذي جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، کیوں پیدا کیا؟ ليبلوكم، تاکہ تمہارا امتحان لے، ايكم احسن عملا، تم میں سے کس نے اچھے عمل کیے. تو موت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ امتحان ہے. کس چیز کا امتحان ہے میرے بھائی؟ موت مصیبت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصابتکم مصیبۃ الموت، موت مصیبت ہے، کوئی شک نہیں. اور امتحان کیا ہے؟ جو مر رہا ہے تو اس نے تو اپنا امتحان دینا ہے، جو اس کے ساتھ ہے ان پر بھی امتحان ہے، اللہ نے دیکھنا ہے تم میں سے کس نے اچھا عمل کیا. تو یاد رکھیں جب کوئی مرتا ہے تو کچھ کہنا ہے کچھ نہیں کہنا، کچھ کرنا ہے کچھ نہیں کرنا. اس کے ساتھ والے جو ہیں کہنا کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں کہنا چیخنا چلانا نعوذ باللہ، کچھ بدل یہ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نے صرف اسی کو دیکھا ہے. جس نے ایسے لفظ کہے تو یہ کفریہ لفظ ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یاد رکھیں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اور کیا نہیں کرنا؟ کپڑے نہیں پھاڑنے، منہ پہ تھپڑ نہیں مارنے، چیخنا چلانا نہیں. یہ آپ کا امتحان ہے، جو اسے پاس ہو جاتا ہے اس امتحان میں پاس ہو گیا. اور یہ بہت مشکل ہے میرے بھائی، یاد رکھیں یہ آسان بات نہیں ہے. اس لیے تقویٰ سے اور یقین سے ہی انسان اس امتحان میں کامیاب ہو سکتا ہے، ہر بندہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی پیارے کا بچھڑنا عام بات نہیں ہے میرے بھائی. تو اس وقت آپ کیا کرتے ہیں وہی ہے. اور صبر بھی یاد رکھیں، عند المصیبۃ الاولی، جب مصیبت ہے صبر اس وقت جو کرتا ہے نا وہی امتحان ہے، وہ پاس ہو گیا. بعد میں سب صبر کرتے ہیں نا، جب خبر سنی تب آپ نے کیا کیا، امتحان یہ ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے تو ایک عورت قبر کے سامنے رو رہی تھی، ایک بڑھیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی، اس عورت نے کہا تمہیں کیا پتا، بچہ تو میرا مرا ہے، مجھے پتا ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ کون ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی حالت دیکھی، خاموشی سے مڑ گئے. یہ حکمت ہے، اور وہ کوئی کوسا نہیں، کچھ برا بلا نہیں کہا یا کچھ نصیحت بھی نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں تھی کہ اس کو نصیحت کی جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے. تو ایک صحابی نے کہا تم جانتے ہو کس سے تم نے بات کی ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بیچارے اٹھ کے بھاگتی ہوئی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، عرض کی اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ تھے، مجھے معاف کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الصبر والصبر عند المصيبة الاولى. اب صبر کرنے کا فائدہ نہیں ہے، صبر تب کیا جاتا ہے جب پہلی بار وقت مصیبت آتی ہے، تب آپ کیا کرتی ہو. بعد میں صبر تو سب کر لیتے ہیں، اس وقت آپ نے کیا ریئیکشن کرنا ہے؟ یاد رکھیں انا للہ وانا الیہ راجعون. موت راحت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مستریح و مستراح منہ، فقالوا ما المستریح و ما المستراح منہ؟ قال ان المؤمن اذا مات استراح من نصب الدنيا، وان الفاجر اذا مات استراح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. والمستعان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں راحت پانے والا اور راحت دینے والا، صحابہ کرام نے عرض کیا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے راحت دینے والا اور کس کو راحت دے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن مر جاتا ہے تو وہ راحت پا لیتا ہے دنیا کی مصیبتوں سے، مرنے کے بعد کوئی دوسری مصیبت نہیں مومن کی. اور جب فاجر بدکار انسان مر جاتا ہے تو اس سے راحت پا لیتے ہیں، وہ راحت نہیں پاتا، اس سے راحت پا لیتے ہیں کون؟ العباد، لوگ سارے. کسی پر ظلم کیا، کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، اب وہ مر گیا، جان چھوٹ گئی کہ نہیں، لوگوں پر راحت ہوئی کہ نہیں؟ العباد، تو لوگ جان اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی، کہتے نہیں کہتے، تو لوگوں کو راحت ملی. العباد والبلاد، اور زمین بھی، فساد کرتا ہے نا زمین پہ، زمین بھی کہے گی اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی. والشجر، اور درخت بھی راحت پائیں گے. والدواب، اور جانور بھی. اللہ تعالی رحم کرے، کتنا بدبخت انسان ہے یہ سب. آج ہم دیکھیں ہمارا کیا حال ہے، جب ہم مریں گے تو خود راحت پائیں گے یا کسی کو راحت دلائیں گے؟ اپنا محاسبہ خود کریں ہم لوگ. انسان اپنا محاسبہ کر سکتے یا نہیں؟ سونے سے پہلے دیکھیں آپ کس کنڈیشن میں ہیں. اگر ہم ابھی اچانک مر جائیں تو ہم کس جانب ہوں گے، مستریح والے میں یا مستراح منہ والے میں؟ یاد رکھیں، کچھ بھی ہو یہ مستراح منہ کی جانب کبھی نہ جائیں، کیونکہ یاد رکھیں اس کی حالت وہی ہے کہ اے خبیث روح نکلو اس رب کی طرف جو تجھ پر ناراض ہے. ایسے راحت نہیں ملتی مخلوق کو ایسے بدکار بندے سے. تو آج ہم جو قدم اٹھاتے اس کو رکھتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اگر پہلے نہیں سمجھتے تو آج سے سمجھنا شروع کر دیں کہ ہمارا قدم جو ہے جو ہم نے رکھا ہے اس پر اللہ تعالیٰ ہمارا رب راضی ہے یا ناراض ہے. پورے تب ہوگا جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. انما الاعمال بالنیات، عمل کا دارومدار نیت پہ ہوتا ہے سارا دارومدار. اپنی نیت کو سب سے پہلے درست کریں، اخلاص کے ساتھ کام کریں. ہر نمازی بھی اچھا نہیں ہے، ہر صدقہ دینے والے بھی اچھا نہیں ہے جب تک اس کی نیت اچھی نہ ہو. ہم دیکھتے ظاہراً میرے بھائی ہر نمازی اچھا ہے ظاہراً، لیکن اس نے نماز کیوں پڑھی ہے، کس کے لیے پڑھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس نے جواب دینا ہے. اسے جب تک اپنی نیت کو درست نہیں کرو گے تو آپ کا عمل اچھا نہیں ہے. قدم رکھا مسجد میں، نیت اچھی نہیں ہے، مرو گے تو درخت کہیں گے جان چھوٹی اللہ کا شکر ہے، ارے یہ تو نمازی تھا. نہیں، اس سے جان چھوٹی ہے. اس نمازی کا کیا فائدہ جو لوگوں کو دکھاوے کہ نماز پڑھتا. گدھا بلی کتا بکری بھی کہیں گے اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی ہے اسے. یہ فسادی تھا. اور ریاکاری شرک اصغر ہے. مشرک جب مرتا ہے تو کیا یہ کائنات خوش ہوتی ہے اس کے مرنے سے؟ کائنات خوش ہوتی ہے، جان چھوٹی ہے اس کی. زمین پہ فساد برپا کرتا تھا، شرک کرتا تھا، بے نمازی ہے یا سود خور ہے یا والدین کا نافرمان ہے. تو اس لیے اپنا محاسبہ کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ کرے کہ جو اس دنیا سے جاتے ہیں راحت میں. آخر میں موت کے متعلق جو ہے یہ تھی موت اور موت کے متعلق بعض احکام. جو لوگ میت کے ساتھی ہیں ان پر بعض احکام مسائل میں وہ بیان کرتا ہوں. پہلے یہ کہ مرنے سے پہلے جو خود مرنے والا ہے، مرنے سے پہلے اس کے اوپر بعض چیزیں فرض ہیں، اس نے کچھ کرنا ہے اور ہم سب نے مرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ہم اس پہ عمل کر سکیں. نمبر ایک، توبہ. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے. اور ہم سب گنہگار ہیں میرے بھائیو، گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں. تو انسان توبہ کی تجدید کرتا رہے بار بار، گناہ ہو گیا انسان سے توبہ کر لیں، کیونکہ پتہ نہیں کہ موت کب آنے والی ہے. تو سب سے پہلے توبہ. نمبر دو، حسن الظن باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا، اچھا گمان کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ بہتری کرے گا. اگر آپ اچھے صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں تو پھر آپ کو اچھا گمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ حسن سلوکی ضرور کرے گا. اور اگر آپ بدکاریں پر اپنے آپ کو اچھا کریں، کیونکہ جس نے غلط گمان رکھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اس کو وہ ہی ملے گا جو اس نے گمان کیا ہے، یاد رکھیں. تو حسن الظن باللہ بہت ضروری ہے. نمبر تین، جس جس کا حق لیا ہے ناجائز اسے واپس کرے، جس پر ظلم کیا ہے اسے معافی مانگے. کسی کا حق لیا ہے، ادھار لیا ہے، اس کے ہڑپ کر گیا ہے، تو ابھی وقت ہے واپس کر دے، کیونکہ بعد میں وقت نہیں ملے گا. یاد رکھیں جب انسان مر جاتا ہے اس کی صرف ایک خواہش ہوتی ہے، پتہ ہے؟ کوئی جانتا کیا خواہش ہے مرنے کے بعد؟ کیا خواہش ہے؟ جنت؟ نہیں، جنت نہیں، مرنے کے بعد جنت خواہش نہیں ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اللہ تعالیٰ، اے میرے رب، میرے پروردگار، مجھے ایک لمحے کے لیے واپس کر دے بس دنیا میں. دیکھ تمنا، دیکھیں جنت کی تمنا نہیں ہے اس وقت، اسے پتا ہے کہ میرے اعمال ایسے نہیں کہ میں جنت میں جاؤں. کیا کیا ہے میں نے؟ رب کو ناراض کر کے آیا ہوں تو جنت کہاں ہے؟ کافر بھی یہی کہے گا، ابھی تک تو کفر کرتے ہیں، جنت تو حرام ہے کافر پر. ایک ہی تمنا ہے، بدکار ہے یا کافر ایک تمنا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے واپس کر. کیوں واپس کیوں جانا چاہتے ہو؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، کہ اللہ تعالیٰ اب انشاءاللہ میں واپس جا کے اچھے کام کروں گا، برا کام ایک نہیں کروں گا. اور اللہ کی قسم اگر اسے موقع دیا جائے دوبارہ، اگر کسی کو موقع دیا جائے کہ دوبارہ دنیا میں آ جائے، تو وہ آتے سجدے میں گرے گا، جب تک روح قبض نہیں ہوتی وہ سجدے سر نہیں اٹھائے گا. یاد رکھیں، کھانا پینا اس کا سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ موت کا مزہ چکھ چکا ہے وہ کہ موت کیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو مر جاتا ہے وہ برزخ میں ہے، دنیا میں اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، مر چکا ہے. تو مفلس صاحب جانتے ہیں، حدیث میں آئے کہ مفلس کون ہے؟ صاحب نے عرض کی، جس کے پاس کوئی دینار درہم نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس یہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے جو قیامت دن آتا ہے، بہت سارے اس کے اعمال ہیں، اچھے اعمال، پہاڑ ہیں پہاڑ اعمال کے، لیکن آیا ہے کسی کو گالی دی ہے، کسی کو مارا ہے، کسی کا مال چھینا ہے، تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا قیامت کے دن. اور جس پر آئے گا نا، لوگ اس کے دمن پکڑ کے آئیں گے ایسے، جس پر ظلم کر چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ سب کو راضی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ راضی کر کے ایسے کرے گا، اب آپ نے کسی سے ایک ریال یہاں پہ جہاں سے چھینا ہے، ایک ریال قیامت کے دن پیسہ نہیں ہے، ریال نہیں ہے، یاد رکھیں، وہاں پہ کیا ہے؟ کرنسی نہیں ہے، اعمال ہے وہاں پہ، اعمال. آپ کو اعمال عوض میں دینے پڑیں گے، یہ نماز، یہ روزے، جائیں گے آپ کے سامنے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ اس مظلوم کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا نام ہے اعمال کے جو پہاڑ وہ کم ہوتے جائیں گے، اور اس کو جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اس میں سارے بڑھوتری ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ جس پر ظلم کیا ہے ان کو تعالیٰ راضی کر لے گا، اور جس جو اتنی اعمال لے کے آیا تھا، انبار تھے، پہاڑ تھے اعمال کے، اس کے پاس کچھ نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان سے، اب راضی ہو، کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ، پھر ان کی برائیاں اٹھا کے اس کے پڑنے میں ڈال، اس کے ذمے میں ڈال دے گا، اور وہ جنت میں چلے جائیں گے اور وہ جہنم میں چلا جائے گا. تو ظلم یاد رکھیں، مفلس وہ ہے جو ظالم ہے، وہ مفلس ہے. لوگوں پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، گن نہیں سکتے، لیکن ظلم کرتے مفلس ہیں وہ بےچارے، کیونکہ آگے یہ پیسہ کام نہیں آئے گا. نمبر چار، قرض کی ادائیگی، وہ ظلم تھا یہ قرض کی ادائیگی، جس سے قرض لے واپس کرو، چاہے تھوڑا کیوں نہ ہو، اگر وہ اسے ادا کر سکتا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرض لیا اور اس کی نیت ہے کہ وہ اس نے ادا کرنے وہ مر گیا ہے، اس کا قرض اللہ تعالیٰ ادا کرے گا، نیت ہونی چاہیے. اور جو اس حالت میں مر گیا کہ اس نے قرض ادا نہیں کیا جان بوجھ کے، تو یاد رکھیں اس کی شہادت بھی قبول نہیں ہے، شہادت اس کی لٹکی ہوئی ہے. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو ایک صحابی نے فرمایا، جی اس پر قرض ہے، دو دینار قرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کی نماز نہیں پڑھی. ایک صحابی ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے، تو انہوں نے عرض کیا، تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا قرض میرے ذمہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ادا کرو گے، تمہارے ذمہ ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں ادا کروں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھی، اور فجر کی نماز میں صبح صحابی کو بلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور سوال کیا اس کا قرض ادا کر چکے ہیں کہ نہیں؟ اسی وقت تو صحابی نے کہا ابھی نہیں، کہ ابھی میں قرض ادا کرتا ہوں، اور اس صحابی نے دو درہم تھے وہ قرض ادا کر دیا. تو میرے بھی قرض عام بات نہیں ہے. آج لوگوں سے لوگ قرضہ لیتے ہیں پھر دینے کی بات نہیں کرتے، بھائی موت اچانک آئے گی، یہ پیسہ جس پر خرچ کر چکے ہو یہ یہاں رہنے والے ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر ہیں، جو گاڑی خرید جو کچھ بھی لیا ہے تم نے، یہ ساتھ نہیں جانے والے. لیکن یہ آپ کے نام اعمال میں اگر یہ لکھا گیا اس نے قرض دینا ہے، تو پھر اللہ رحم کرے. پھر نمبر پانچ، موت کی تیار، موت کے لیے تیار رہنا. وہ کیسے؟ کہ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، عبادت جو فرض ہے وہ اپنے وقت پر، مقرر وقت پر ادا کرنی ہے، دین کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کا علم حاصل کرنا ہے. توحید کیا ہے؟ مطلب مر کے اسے پتہ نہیں لا الہ الا اللہ کیا ہے، کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو اس کے لیے تیار رہے، موت کے لیے تیار رہنا ہے، علم حاصل کرنے سے اور عمل سے، عمل صالح سے. نمبر چھ، موت کو ہمیشہ یاد کرنا. موت کو یاد کرنے سے دنیا کی لذتیں جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، دنیا کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے، دنیا کی قدر و قیمت کا پتہ چلتا ہے کیا ہے. نمبر سات، قبرستان کا کبھی کبھی جانا, اس کے لیے ایک وقت متعین کر لیں, ہفتے میں ایک دن یا مہینے میں ایک دن بھی جائیں تو صحیح. ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی جاننے والا کوئی مرے تو اس کے جنازے پہ جائیں. بھائی جدہ میں کتنے قبرستان ہیں, کبھی گاڑی میں جاتے جاتے اس کے لیے خاص وقت نکالیں, بھائی اس وقت میں نے ہفتے میں فلاں وقت میں فلاں دن میں نے قبرستان جانا ہے, جا کے وہ دنیا تو دیکھے ذرا, اس ویران دنیا کو تو دیکھے. یہ لوگ ہماری طرح اسی زمین کے اوپر چلتے پھرتے تھے, آج یہ کہاں ہے, قبر کے تاریکوں میں پڑے ہوئے. کوئی کبھی ان کا آیا تو آیا دعا کرنے کے لیے, یاد کرنے کے لیے, ورنہ تو پڑے بےچارے وہ. نمبر آٹھ, وصیت لکھنا. وصیت جس کے پاس کچھ ہے جو وصیت دینا چاہتے ہیں تو اس کو ضرور ہے کہ وہ وصیت لکھے. نمبر نو, وصیت میں ظلم نہ کرے. اگر وصیت میں کوئی ورث ہے, اس کا ارث ہے یا ورث میں کوئی مال ہے تو ظلم نہ کرے, یعنی کہ بعض بچوں کو زیادہ دے بعض کو کم دے دے. یاد رکھیں جس نے کیا اس نے ظلم کیا ہے اور وہ آخری وقت میں بہت بڑا گناہ کبیرہ کر کے جا رہا ہے. آپ چھوڑ دیں شریعت پہ, جو کچھ آپ نے چھوڑا ہے علماء اس کو یا قاضی اس کو خود تقسیم کرے گا آپ کے بچوں میں جو اس کے حقدار ہیں. اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو اور وصیت لکھیں جو آپ لکھنا چاہتے ہیں. ہاں آپ جو وصیت میں وراثت میں حصے دار نہیں ہیں کسی کو بھی اپنے ورث میں سے ایک تہائی سے کے برابر یا کم اپنے جزا دے سکتے ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن بچوں کو جو آپ کے وارث ہیں ان کو کسی چیز میں افضلیت دینا صرف ایک کو, یہ جائز نہیں. یا سب کو برابر دو زندگی میں, یا ایک کو دیا دوسروں کو نہیں دی, یہ بات درست نہیں ہے. اور مرنے کے بعد خاص اور بعض لوگ لکھ دیتے ہیں فلانا گھر جو ہے وہ فلاں بچے کے نام ہے اور باقی کو محروم کیا, نہیں یہ جائز نہیں میرے بھائی, یہ ظلم ہے. جو میت کے ساتھ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک, تلقین الشہادہ, کہ اسے شہادت کی تلقین, اسے کہیں کہو لا الہ الا اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں آپ پڑھتے رہو خود پڑھے گا, نہیں, صحیح قول جو ہے اگرچہ علماء کا بھی قول ہے, بعض سلف کا یہ قول ہے, لیکن جو صحیح بات ہے جیسے علماء البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لقی موتاکم لا الہ الا اللہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لقن کا مطلب ہے اسے پڑھاؤ, اسے کہو لا الہ الا اللہ تاکہ وہ کہے. سے مسلم کی روایت ہے اور ابن حبان نے روایت کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس کے آخری کلام لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. نمبر دو, جو ساتھ بیٹھے ہیں میت کے مرتے وقت وہ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے, اور اگر کوئی بات کریں تو خیر کی بات کریں, لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے. بعض اوقات یہ دیکھا جائے یا اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ گپے لگا رہے ہیں, کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے, کیونکہ اللہ کے بندے اب دیکھیں حدیث دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا, جب تم کسی مریض یا ایسے شخص کے پاس جائیں جو مر رہا ہے تو خیر کی بات کرو, اچھی بات کرو. فان الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون, بس فرشتے جو کچھ تم کہتے اس پر امین کہہ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو خاص فرشتے مقرر ہیں اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں وہ امین کہہ رہے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کے منہ سے کوئی بد دعا نکل جائے, کوئی گالی گلوچ نکل جائے, کوئی غلط الفاظ نکل جائے, فرشتے اس پہ امین کہہ دیں جس سے آپ کو پھر اس کا نقصان کا سامنا کرنا پڑے. جو نہیں کرنا, یہ دو کام کرنے ہیں, دو کام نہیں کرنے. نمبر ایک, سورۃ یاسین کی تلاوت, یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے, جتنے حدیثیں وہ ضعیف ہیں. نمبر دو, قبلے کی طرف اس کا رخ کرنا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میت جب مر رہا ہے اس کا رخ قبلے کی طرف کرنا چاہیے, ضروری ہے, یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اچھا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے, سیدنا المسیب رضی اللہ رحمہ اللہ جو کبار التابعین میں سے ہیں, جب وہ مرض الموت میں تھے آخری وقت تھا تو ان کو غش آ گئی, تو ان کے ایک دوست آئے اور دیکھا کہ ان کو رخ قبلے کی طرف نہیں ہے, ان کو پتا تھا کہ آخری وقت ہے, تو ان کو ایسے اٹھا کے قبلے کی طرف ان کا رخ کر دیا. جب انہیں ہوش آیا دیکھا کہ ان کا رخ تبدیل ہو گیا, کروٹ جو تھی وہ تبدیل ہے, تو کہا کس نے کیا یہ؟ تو شسن کا میں نے کیا. اس نے کہا نہیں مجھے واپس کرو جیسا میں پہلے تھا, یہ کیوں تم نے کیا ہے؟ ورفرمايا أليس الميت امرؤ مسلما کیا جو مر رہے مسلمان نہیں ہیں؟ یعنی زندگی سارے قبلے کی طرف رخ کرتا آیا ہے، اب اس کو کیوں پھیر رہے تم؟ یعنی جس چیز کی دلیل نہیں ہے تو اس کو نہ کرو، تو پھر اس کو واپس اسی پوزیشن میں واپس لایا گیا. موت کے بعد جو اس کے میت کے قریب ہیں، سب سے پہلے پڑھیں ان للہ وانا الیہ راجعون. نمبر دو، اس کی آنکھیں بند کریں. جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ میں داخل ہوئے، ایک شخص مر چکا تھا، تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ پہ آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. نمبر دو، اس کے لیے دعا کریں، اس میت کے لیے رحمت کی دعا کریں. نمبر تین، اس کے اوپر کپڑا ڈال لیں، اس کے جسم کو ڈھانپ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو صحابہ نے ان کے جسم مبارک پر کپڑا ڈال دیا تھا، متفق علیہ حدیث میں. الا یہ کہ کوئی شخص احرام کی حالت میں مرا ہو تو اس کو احرام میں ہی چھوڑا جاتا ہے، اور اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپا جاتا. احرام کی حالت میں اگر کوئی شخص مر جائے حج کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، تو اس کا سر اور چہرہ نہیں ڈھانپا جائے گا. نمبر پانچ، اس کی جنازہ، جلدی سے جنازے کی تیاری کرنا. نمبر سات، اگر وہ وصیت کرے کہ مجھے فلان ملک میں دفن کرو تو اس کی وصیت نہیں مانی جائے گی. نمبر آٹھ، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو اس قرضے کی ادائیگی میں جلدی کرنا، قصہ میں بیان کر چکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اب سوال دونوں درست کے باہر ہیں، کوئی ایک اگر ایک سوال ہے وقت کافی ہو گیا ہے. اگر کوئی درس متعلق سوال ہے، غنودگی کے تارے ہونا، خاص کر جس میں غنودگی نہیں ہوتی، جیسے غش، غنودگی، اس طریقے سے
کفر کے اوپر کلمہ لکھا جاتا ہے،
یہ سنن سے ثابت نہیں ہے.
آدم علیہ السلام سے آدمی جو آدمی
صلی اللہ علیہ وسلم
منع ہوئے، ان کو عذاب جو ہوتا ہے قیامت تک ہونے کا،
میں نے نہیں سمجھا.
آدم
علیہ السلام
جو آدمی کافر تھے یا مسلمان تھے، گناہ بھی کیے تھے،
قبر کے مسائل اگلے درس میں انشاءاللہ، اگلے درس میں قبر کے مسائل، اس کی یہ سوال پوچھنا بتاؤں گا آپ کو میں انشاءاللہ، شاید بھول جاؤں میں. نہیں، یہ بات درست نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، غلط ہے یہ.
اس میں
جی میں نے کہا دعا کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، خاموشی میں، آہستہ الفاظ میں، اچھی بات کریں، قرآن اچھی بات ہے، لیکن خاص صورت یاسین کا اہتمام کرنا درست نہیں. آپ کوئی آیات پڑھنا چاہتے پڑھیں، نہیں ختم قرآن جیسے کراتی ہے درست نہیں ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں، یاد رکھیں. یہاں پر ایک سوال ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق، کہ ان کی دعوت اچھی ہے اور یعنی مختصر لمبا سوال ہے دیکھا ہے، اور ان کی دعوت بہت اچھی ہے، کافی کافر مسلمان ہو رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کی دعوت اچھی نہیں ہے، اسے بچنا چاہیے. میں صرف اتنا کہوں گا، یاد رکھیں دعوت عبادت ہے، اور عبادت بغیر دلیل کے نہیں ہوتی، اس کی خاص ضوابط ہیں شریعت میں، اس کے مطابق دعوت کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب کی دعوت ہے، اگر ان کے عقیدے میں غلطی نہ ہوتی بعض مسائل میں، ہو سکتا ہے ہم کہتے کہ کوئی حرج نہیں کہ لوگ ان کی بات سن لیں، لیکن بعض یہ دیکھا گیا کہ ان کے عقیدے میں، ان کے منہج میں کافی بگاڑ ہے، کافی غلطیاں ہوئی ہیں، تو اس لیے لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ان کے درست سے استفادہ نہ کیا جائے، بہتر ہے بچا جائے، کیونکہ عوام الناس کو علم نہیں ہے، جو کچھ وہ دے گا وہ لے لیں گے اپنے دین سمجھ کے. اب اگر کوئی طالب علم ہے تو وہ استفادہ حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ وہ غلطی بھی نکال سکتا ہے، پھر نصیحت بھی کر سکتا ہے. عوام الناس یہ کام نہیں کر سکتے، اور عقیدے میں مثال کے طور پر جو ان سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اسماء و صفات کے باب میں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور صفات ہیں، یہ توقیفی ہیں، جو قرآن مجید میں سے حدیث میں ثابت ہے وہی نام ہے اللہ تعالیٰ کے، بس کسی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا نام ایجاد کرے. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ کسی کے لیے بھی جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ہے رکھ سکتے بشرطے کہ اچھا ہو، اگر اچھا ہے تو رکھ سکتا ہے. کیا مطلب ہے کہ کسی کا نام اگر ناصر ہے مجھے اچھا لگتا ہے، یا کسی کا نام عمران ہے مجھے اچھا لگتا ہے، میں کہوں عمران، کیا خیال ہے؟ کسی کا نام عبداللہ ہے میں کہوں عبداللہ، کیا اللہ بھی عبداللہ ہے؟ عبداللہ اچھا نام ہے کہ نہیں؟ کیا اللہ عبداللہ کو، اللہ کو عبداللہ کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. اور یہ بھی ایک جگہ پہ کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے کہ اگر کوئی شخص ان الفاظ سے پکارے، اے برہما میری مدد کر، اے وشنو میری مدد کر، اے شیوا میری مدد کر، بشرط یہ کہ اس کے ذہن میں وہ بت نہ آئے جو ہندو پوجتے ہیں، تب بھی جائز ہے. کیونکہ ترجمے میں برہما کا مطلب ہے خالق. اگر کوئی شخص کہتے یا خالق میری مدد کر تو کیا مشکل ہے؟ ہم یہ کہتے مشکل ہے اس میں، کیونکہ برہما کا مطلب صرف خالق نہیں ہے، برہما ایک بت کا نام ہے، اگرچہ ترجمے میں ہندو ترجمے میں خالق مطلب ہے اس کا، لیکن وہ ایک بت کا نام علامت بن چکی ہے ایک بت کی خاص. آپ کسی بچے سے کہیں براہمن یا براہما کہیں کسی بچے سے، وہ آسمان کی طرف دیکھے گا یا بت کی طرف دیکھے گا؟ کیا خیال ہے؟ انڈیا میں آپ جائیں اور کہیں براہما کہاں ہے تو بچے بت کی طرف اشارہ کرے گا، کیونکہ بچے کو پتا ہے کہ یہ علامت بن چکا ہے ایک بت کی. اگر آپ کہیں کہ اللہ کہاں ہے تو آسمان کی طرف اشارہ کرے گا، اس کو پتا ہے. تو یہ جو نام ہے اگرچہ اس کا مطلب ترجمے میں برہما کا مطلب خالق ہے، لیکن یہ کہنا کہ برہما میں مدد کر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علامت بن چکا ہے ایک بت کی. اگر کوئی شخص یہ کہے برہما میں مدد کر، بات بت ہی کی طرف جائے گی. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی چیز علامت بھی تب بھی اس کو استعمال کرنا جائز نہیں. جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے منت مانی ہے، نذر کیا ہے کہ میں نے ایک اونٹ ذبح کرنا ہے بوانا کی جگہ پر، بوانا ایک جگہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے سوال کیا کہ وہاں پر کوئی میلا ہوتا ہے، کوئی بت ہے وہاں پہ، کوئی میلا ہوتا ہے؟ شخص نے کہا نہیں. تو فرمایا اوفی بنظر، جا کے اپنی نظر پوری کرو. تو یہ سوال کیوں کیا؟ ابھی جاہلیت کے زمانے میں کوئی بت وہاں پہ پوجا جاتا تھا، اب تو آج تو نہیں ہے، پہلے کوئی اس جگہ پہ بت پوجا جاتا تھا؟ یا کوئی جہنی کے زمانے کا میلہ کوئی لگتا ہے، عید کوئی ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے آج بھی تو اس جگہ کو چھوڑو. کیوں؟ اس جگہ میں شبہ ہے. تو جس چیز میں شبہ اس کو استعمال کیوں کرنا میرے بھائی؟ اگر برہما کے نام میں اتنی بڑی شبہ ہے کہ بت کا نام بن چکا ہے تو یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے برہما میری مدد فرمائے؟ صرف اس لیے کہ ہندو خوش ہو جائے اور مسلمان ہو جائے؟ نہیں میرے بھائی، وہ مسلمان ہوتے نہیں ہوتے وہ جانے، لیکن ہم شریعت کو تبدیل نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے احکام تبدیل نہیں ہوتے کسی کے لیے. یہ بھی درست نہیں ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سکھ جو ہیں وہ موحدین ہیں، سکھ کا موحد ہو سکتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ زردشت نبی تھا، زردشت جو آگ کی بات کرتے ہیں ایران میں، ایک مشہور مذہب تھا جو آج کل مٹ چکا ہے، کہیں کہیں پہ بعض لوگ ہیں جو آگ کی عبادت کرتے ہیں. کیا زردشت نبی تھا؟ کیا وہ یہ لوگوں کو یہ سکھاتا تھا کہ نعوذ باللہ کے آ کے عبادت کرو؟ اور اگر زردشت نبی بھی تھا، اس کی دلیل تو نہیں ہمارے پاس. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کے نام قرآن مجید میں موجود ہے 25 ہیں، ان کے علاوہ کوئی نبی ہے یا نہیں ہم نہیں جانتے. پھر تو ہندو بھی کہے گا کرام نبی ہے، بدھسٹ بھی کہے گا بوڑھا نبی تھا. کیوں؟ کیونکہ اچھا تھا، ان کے لیے تو اچھا تھا نا. تو کیا ہر اچھے انسان نبی تھا؟ یہ دروازہ جو کھولا کون بند کرے گا اسے؟ اسے ہم کہتے ہیں جس کی دلیل ہے تو وہ نبی، جس کے نہیں تو وہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر عقل کو نقل پہ آگے کرتے ہیں ہمیشہ. وہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لے کے لوجک کے اعتبار پہ، لوجک اگر لوجک ہے کسی چیز کا، منطق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں میرا ایمان نہیں ہے. اور چیلنج کرتا ہے کرسچنز کو بار بار، اگر کوئی ثابت کر دے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ میں رب ہوں تو میں بھی کرسچن بن جاؤں گا. تو کیا ہمارا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آج کوئی یہ حقیقت یہ نہیں ہو سکتا، میں جانتا ہوں کہ یہ ایسی بات وہ کرتے جو ممکن نہیں ہے، اگر کوئی کرسچن کسی ذریعے سے کوئی نیا ایڈیشن نکالے بائبل میں، کہہ دے کہ اس نے کہا ہے دیکھے یا یہاں پر فرمایا کہ میں رب ہوں، تو کیا اسلام چھوڑ دیں گے؟ تو ایسی باتیں کرنا چیلنج میں یہ بات درست نہیں ہے. اور عقل کو کبھی بھی نقل کے آگے, نقل یعنی قرآن و سنت, اسے آگے نہیں کیا جاتا. یہ عقیدہ معتزلہ کا, اشاعرہ کا, جو اہل الکلام ہیں. تو اہل الکلام میں بھی ان سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں, تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ عام بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے کہ آپ نے کتنے مسلمان کیے ہیں یا کتنے لوگوں کو کلمہ پڑھوایا ہے, بلکہ یہ بات قابل غور ضرور, اعتبار ضرور ہے کہ کتنے صراط مستقیم پر آئے ہیں. کہ ہر کلمہ پڑھنے والا صراط مستقیم پہ چلتا ہے؟ اگر یہ ہوتا تو ہم کیوں پڑھتے قرآن مجید اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ فرض نمازوں میں کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ اس مطلب یہ کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں, جیسے کہ آج آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو صرف کلمہ پڑھانا کافی نہیں ہے, صحیح منہج پہ چلنا, حق کی دعوت دینا, قرآن سنت کی دعوت دینا, سلف صالحین کے منہج پر چلنا, یہ حق ہے, یہی صراط المستقیم ہے. جی پردے نہیں, اس کو چھوڑیں, عقیدہ کی بات ہے, اس کی ہم کرتے ہیں. باقی تو بہت زیادہ, میں گننا شروع کروں, 30 سے بھی زیادہ ہے. دوسرا سوال, بعض لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج اور عمرہ کرتے ہیں, خاص کر رمضان میں 3 یا 4 عمرے کرتے ہیں, کیا یہ جائز ہے؟ کیا شریعت میں اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی حقیقت نہیں ہے, نہ یہ جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کرنا, عمرت کرنا, حج کرنا, عمرہ کرنا جائز نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, اور نہ ہی صحابہ کرام نے کیا, جو ہم سے زیادہ پیار کرتے, محبت کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی بھی ایسا عمل کرے جس سے کوئی دلیل نہ ہو, یہ سلف صالحین کا عمل نہ ہو. سبحانک و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.